السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے فرزند حسین کے خون میں اور شہادت میں ایسی گرمی، حرارت اور تڑپ موجود ہے جو ہمیشہ مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ وہ حرارت حسینی، وہ عشق حسینی، ولولہ حسینی و جذبہ حسینی آج روز عاشور فرد فرد مومن کے دل میں موجود ہے اور اسے گرما رہا ہے اور اسے تڑپا رہا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور کبھی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کی گرمی و تڑپ یہ مومن کی علامت ہے، فطرت کے پاک ہونے کی علامت ہے کہ جس دل کو، جس فطرت کو خون حسین و شہادت حسین متاثر اور اس کے اندر عشق حسینی و عشق الہی بھر دے، یہ مومن، اور کبھی بھی کسی منافق کے دل میں غم حسین داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر، اس پرآشوب دنیا کے اندر خداوند تعالی نے مومنین کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ایام عزا میں و عاشور میں و تأسوا میں اور تمام عمر خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور خصوصاً ان ایام عزا میں آل رسول پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا سوگ اور ماتم و مجلس برپا کریں۔ یہ وہ حرارت ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ لا تبرد ابدا، اس کو کوئی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ وہ سرکاری و درباری مفتی ہوں یا وہ شیطانی حکومتیں و حکمران ہوں، وہ کسی وقت بھی اور کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے خون سے شروع ہونے والی اس تحریک اور اس نہضت و اس عزا کو روک نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں عاشور ہے، وہ پورا پاکستان سوگوار ہے، مجالس عزا، جلوس عزا و سلسلے عزا و عزاداری کے گلی گلی میں برپا ہیں۔ عزاداران عزیز، یہ جو خدا نے آپ سب کو و ہم سب کو توفیق عنایت فرمائی ہے اور ہم بارگاہ حسین علیہ السلام میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمیں بصیرت زینبی کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ عزا کا یہ سلسلہ، یہ مقدس سلسلہ عزا کا، سنت حضرت ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے، کہ کربلا کے شہادتوں کے بعد بی بی نے بہت دشوار حالات کے اندر اپنے بھائی کی عزا کا سلسلہ شروع کیا، وہ عزا کو، سنت عزا کو قائم کیا، اور ائمہ ہدا نے اس بی بی کی سنت کو احیا کیا، زندہ کیا، اور حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہونے پائے ذکر سید الشہداء و عزائے سید الشہداء رکنے نہ پائے۔ امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جو کربلا کے میدان میں حاضر تھے، عمر مبارک امام پنجم کربلا میں کم تھی، بعض روایات میں 3 سال ذکر کی گئی ہے، بعض نے 5 سال، لیکن اتنی عمر شریف تھی امام علیہ السلام کی کہ بہت سارے واقعات کربلا کے امام پنجم نے ذکر فرمائے ہیں، اور جتنی حیات مبارکہ امام نے بسر کی ہے، خصوصی اہتمام امام کا عزائے حسین علیہ السلام برپا کرنا تھا۔ خود امام علیہ السلام ذکر فرماتے، ذکر سید الشہداء بیان فرماتے، اور بعض اوقات دوسرے افراد کو حکم دیتے اور خود بیٹھ جاتے سننے کے لیے، اور دوسرے افراد کو حکم دیتے کہ آپ کھڑے ہو کر ممبر پہ بیٹھ کر میری جد کے مصائب بیان کرو، میں سننا چاہتا ہوں اور دنیا کو سناؤ۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، زہر کے ذریعے امام کو شہید کیا گیا، اور امام کو علم ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میں اپنی اولاد، اپنی آل اور اپنے شیعوں سے جدا ہو رہا ہوں، امام علیہ السلام نے اپنے جانشین و اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا، حاضر کیا، اور وصیتیں فرمائیں، امانتیں عطا فرمائیں امامت کی، اور ساتھ ہی ایک مبلغ درہم و دینار کا دیا، اور فرمایا کہ یہ مبلغ آپ نے فقط عزاداری میں خرچ کرنا ہے، اور جگہ بھی بتائی کہ یہ عزاداری آپ نے مکہ میں ایام حج کے اندر منا میں جا کر عزائے حسین علیہ السلام برپا کرنی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام ہر سال یا جب بھی مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتے، ایام حج کے اندر اپنے بابا کی وصیت کے مطابق منا میں عزائے سید الشہداء برپا کرتے۔ یہ حکم ائمہ ہے اور حکم سید الشہداء ہے، و سنت حضرت ثانی زہرا ہے، وہ عمل جو ابھی آپ انجام دے رہے ہیں، اور آج پاکستان میں عاشور ہے، دیگر ممالک میں بھی ہے، بعض میں کل ہو چکا ہے، بعض میں آج ہے، اور یہ سب در حقیقت وہ سنت سیدہ ادا کر رہے ہیں عزیزان. جس طرح حج خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کے اوپر واجب قرار دیا ہے، جن کے اندر استطاعت ہے جو جا سکتے ہیں کعبۃ اللہ و حرم الہی میں، وہ وہاں جائیں اور مناسک کے حج بجا لائیں، عبادت الہی ہے. اور آج کل جا رہے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے، لیکن حج کا ظاہر تو انجام دیتے ہیں، حج کے بانی و جس کی سنت ہے حج اس کو بھول جاتے ہیں. اور وہ بانی حج حضرت ابراہیم خلیل، ابراہیم بت شکن ہیں. حج کے جتنے اعمال ہیں وہ سب تین ہستیوں کے نقش قدم ہیں. حضرت ابراہیم نے جو کچھ انجام دیا وہ سارا حج بن گیا ہے، حضرت اسماعیل نے جو کچھ کیا اس مقامات پر وہ حج بن گیا ہے، اور تیسری ہستی حضرت ہاجر ہیں، جنہوں نے وہاں پر حج میں جو کچھ انجام دیا وہ مومنین و مسلمین کی عبادت بن گیا ہے. حضرت ابراہیم نے عرفہ میں جا کر قیام کیا، پھر اس کے بعد ایک اور صحرا میں آئے مشعر میں، اور پھر اس کے بعد منا میں آئے، منا میں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں، اور اپنے فرزند اسماعیل کو مسلخ میں قربانگاہ میں جا کر لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھی، اور انہیں راہ خدا میں قربان کرنا چاہا. خداوند تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے ان تمام اعمال کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واجب و لازم قرار دیا ہے کہ تم زندگی میں ایک دفعہ ضرور مکہ میں جاؤ اور جا کر یہ ابراہیمی عمل انجام دو، اور اسی طرح اسماعیلی عمل انجام دو، قربان کرو بھی اور قربان ہو بھی. قربان کرنا ابراہیمی عمل ہے اور قربان ہونا اسماعیلی عمل ہے. اور اسی طرح حج کے اندر ایک بہت ہی مقدس عمل اور بہت ہی خوبصورت عمل اور بہت ہی اہم رکن حج کا، کعبہ کے جوار میں موجود دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جنہیں آج چھپا دیا گیا ہے سنگ مرمر کے ذریعے سے، لیکن یہ چھوٹی دو پہاڑیاں تھیں، ان کے درمیان حضرت ہاجر ام اسماعیل زوجہ جناب خلیل اپنے فرزند کو جب دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حضرت ہاجر نے اپنے فرزند کو سیراب کرنے کے لیے کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر دوڑ لگائی، کبھی صفا کی جانب آئیں اور کبھی مروہ کی جانب آئیں، اور آ کر ندا دی، صفا پر آ کر ندا دی، حل من مونسن، کیا کوئی یہاں پر مونس موجود ہے، اور پھر مروہ پر جا کر ندا دی، حل من انیسن، آیا کوئی انیس یہاں پر موجود ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے خاتون، اے مخدرہ، تو اس سنگلاخ درے میں تنہا کیا کر رہی ہے، جہاں نہ آبادی ہے، نہ بشر ہے، نہ کوئی شہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان تنہا اپنے شیرخوار فرزند کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جواب دیا کہ میں زوجہ ابراہیم ہوں، ابراہیم خلیل ہوں، اور یہ نبی خدا، یہ رسول خدا ہمیں یہاں پر حکم خدا سے چھوڑ کر گئے ہیں. انہوں نے جناب جبریل نے پوچھا کہ اے مخدرہ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہاں پر کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ جناب ہاجر نے جواب دیا، جس کے حکم پر وہ نبی بنے ہیں، جس نے ان کو خلت عطا کی ہے، اور جس نے اس کو، جناب ابراہیم کو، رسالت عطا کی ہے و امامت عطا کی ہے، اسی کے سہارے چھوڑ کر ہمیں یہاں پر جا رہے ہیں. حضرت ہاجر نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، وہ 7 چکر حاجی کا عمل بن گیا. آج حج مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت ہاجر کے نقش قدم پر کوئی دوڑ نہ لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے زیارت بیت اللہ کی، اور آپ وہاں تشریف لے جائیں اور ابراہیمی عمل، اسماعیلی عمل اور ہاجر کا عمل وہاں پر انجام دیں گے. عزیزان، جس طرح حج ابراہیمی ہے و اسماعیلی ہے و ہاجر کا نقش قدم ہے، لیکن آج ہم مشاہدہ یہ کر رہے ہیں کہ اس حج پر لوگ جاتے ہیں، بظاہر اعمال حج بجا لاتے ہیں، رسومات حج بجا لاتے ہیں، کوئی اپنی تجارت کر کے آ جاتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر کے آ جاتا ہے، کوئی ٹرانسپورٹر پیسے کما کے آ جاتا ہے، اور کاروان کا جو ٹورزم کا جو کمپنی مالک ہے وہ کمپنی پیسے کما لیتی ہے، وہاں پر حج کے متولی وہاں پر پیسے کما لیتے ہیں، مسلم وغیر مسلم حج سے فائدے اٹھا رہا ہے، چائنا فائدے اٹھا رہا ہے، امریکہ فائدے اٹھا رہا ہے، یورپ فائدے اٹھا رہا ہے، آل سعود فائدے اٹھا رہے ہیں، عرب فائدے اٹھا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حج کے اندر یہ عرب ہوٹلوں کے مالک، بلڈنگوں کے مالک، بسوں کے مالک، ٹیکسیوں کے مالک، دکانوں کے مالک حج کے 1 مہینے میں اتنا کماتے ہیں کہ سارا سال یورپ میں بیٹھ کر عیاشی کرتے رہتے ہیں اس کمائی سے. عزیزان، حج تو ہو رہا ہے ظاہراً، لیکن اس کے اندر روح ابراہیمی نظر نہیں آتی، اس کے اندر روح اسماعیلی نظر نہیں آتی، اس کے اندر روح ہاجری نظر نہیں آتی. اگر یہ حج ابراہیمی ہو جائے، اگر یہ حج اسماعیلی ہو جائے، اگر یہ حج ہاجری ہو جائے، آج مسلمان ذلت و پستی سے نکل کر تمام دنیا کے صنم قدے بت قدے ویران ہو جائیں، سارے بت ٹوٹ جائیں، وہ بت شیطانی طاقتوں کے ہوں تو بھی ٹوٹ جائے، شیطانی حکمرانوں کے ہوں وہ بھی ٹوٹ جائیں، وہ بت جس قسم کے بت بھی ہوں، اگر ابراہیمی حج ہو جائے، کوئی شیطان زندہ نہ رہے. اس لیے کہ ہر سال 2.5 ملین مسلمان بلا کر، 3 ملین مسلمان بلا کر ان کو حج کی سرزمین پر ریہرسل کرائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے، شیطان کو پائمال کرنے، شیطان کو سرکوب کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ مسلمان جو حج پر جاتے ہیں اور 3 ملین 30 لاکھ مسلمان ایک ساتھ مل کر اس شور شرابے میں شیطان کو پتھر مارتے ہیں، سنگ مارتے ہیں، تو آج دنیا میں کوئی شیطان نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ مغربی شیطان ہونا چاہیے تھا، نہ مشرقی شیطان ہونا چاہیے تھا، نہ کوئی سیاسی شیطان ہونا چاہیے تھا، اور نہ کوئی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر شیطانی کرنے والا ہونا چاہیے تھا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف ہمیں شیطان نظر آ رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، شیطانیاں ہو رہی ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ 3 لاکھ مسلمان سالانہ شیطان کو جا کر سرکوب کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، لیکن ہر جگہ پھر بھی شیاطین ہی نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ حج کے اندر روح ابراہیمی موجود نہیں ہے. عزیزان، ہر سال جاتے ہیں، جا کر لاکھوں کی تعداد میں 3 لاکھ حاجی، 5 لاکھ سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ بکرے ذبح کر کے آ جاتے ہیں، اتنے بڑے گوشت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اتنا گوشت کا ڈھیر لگتا ہے کہ وہ بڑی ہیوی مشینوں کے ذریعے، بلڈوزرز کے ذریعے سے اور بڑے کرینز کے ذریعے سے اس گوشت کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، اور اتنا خون وہاں پر منا کی سرزمین پر بکروں کی قربانی سے بہتا ہے کہ اس کی ندیاں و نہریں بن جاتی ہیں، اور گڑے کھود کر اس خون کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے. اگر یہ قربانیاں جو وہاں پر ہو رہی ہیں، اگر مسلمان یہ قربانیاں دینا سیکھ جاتا عزیزان، تو قربانی کے بعد مسلمان کی حیثیت وہ نہ ہوتی جو آج موجود ہے. آج تمام اسلامی دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی جو موجود ہے، یہ بکرے ذبح کر کے آ جاتے ہیں لیکن سنت اسماعیلی نہیں ہوتی، روح اسماعیلی قربانی کے اندر نہیں ہوتی، فقط ان کی توجہ نمائش کی طرف ہوتی ہے۔ اور عزیزان جاتے ہیں صفا و مروہ پہ جا کر، صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف، 7 دفعہ دوڑ لگا کر آ جاتے ہیں، لیکن اپنی ملکوں میں آ کر وہ خدا کی راہ میں اس بی بی کی سنت کو زندہ نہیں کرتے اور راہ خدا میں سعی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، قدم نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ یہ جا کر نمائش کر کے آ جاتے ہیں لیکن روح حاضری ان کے عمل کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اگر روح حاضر ان کے اندر موجود ہوتی تو آج ان کی کوششوں سے ان کے ملک پر امن ہوتے، ان کے ملک آباد ہوتے، ان کے ممالک ترقی یافتہ ہوتے، ان کی صورتحال کچھ مختلف ہو جاتی۔ عزیزان حج تو رہ گیا، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ آج مسجدیں زیادہ ہو گئیں، آذانیں زیادہ ہو گئیں اور آزانوں کے اوپر نصب کیے ہوئے لاؤڈ سپیکر بڑے ہیوی ہو گئے اور کئی کئی کلومیٹر تک ان آزانوں کی آوازیں پہنچ رہی ہیں اور مقابلے کی آزانیں ہو رہی ہیں، آزان کے مقابلے میں آزان ہو رہی ہے، لیکن کسی آزان کے اندر روح بلالی نظر نہیں آتی۔ وہ روح بلالی جس کو رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے، ارہنا یا بلال، اے بلال جلدی کر، آزان کہتا کہ میں بارگاہ خدا میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کر دوں۔ وہ روح بلالی موجود نہیں ہے۔ اگر ان اعمال کے اندر وہ روح آ جائے، آزانوں میں روح بلالی آ جائے اور حج میں روح ابراہیمی آ جائے، قربانیوں میں روح اسماعیلی آ جائے اور کوششوں میں روح حاضری آ جائے، تو دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ امام خمینی، یہ رہبر عظیم، یہ رہبر حسینی، یہ رہبر فاطمی، یہ رہبر علوی، یہ مکتب اسلام کا پرچمدار، یہ علمدار حسین علیہ السلام اس زمانے میں، جس نے وہی علم اٹھا کر دنیا کو بتا دیا کہ تحریک حسینی مری نہیں، ابھی زندہ ہے، نام حسین ختم نہیں ہوا، ابھی زندہ ہے، ابھی تو نام حسین گلیوں سے نکل کر ایوانوں کے اندر لہرائے گا، ابھی نام حسین تمام دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ اور اس علمدار حسین نے وہ پرچم ہاتھ میں لیا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے، امام خمینی کا یہ فرمانا ہے کہ اگر حج میں ابراہیمی روح آ جائے، تمام دنیا اسلام کے مسائل فوراً حل ہو جائیں۔ اور یہی علمدار حسینی اس زمانے میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر عزاداری کے اندر روح زینبی آ جائے، تمام دنیا میں شیعہ کی مشکل حل ہو جائے۔ عزیزان اگر حج زندہ ہو جائے، جہان اسلام زندہ ہو جائے گا، اور اگر عزاداری تو ہو رہی ہے، روح زینبی اس کے اندر لانا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ عزاداری میں بہت سارے کام ہیں، جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں خریداری بھی کرتے ہیں، خریداری کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حج پہ جاتے ہیں جا کر بہت سارے اپنے دلچسپی کے کام کرتے ہیں، اس کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیمی عمل وہی ہیں جو اللہ نے بتائے، جو رسول اللہ نے تبلیغ فرمائے، جو آئمہ ہدا نے تعلیم دیے، جو علماء نے اپنی کتابوں میں رقم کیے اور جو مبلغین نے ہمیں بتا دیے، وہ سب اعمال ابراہیمی ہیں۔ اب ممکن ہے ایک شخص ہندوستان سے جائے، اپنے ہندی اعمال انجام دے، ایک شخص پاکستان سے جائے، اپنے پاکستانی اعمال انجام دے، ایک شخص افریقہ سے حج کے لیے آئے، افریقی اعمال انجام دے۔ اس لیے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ حج پہ آنے کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے، کہ آپ جتنے بھی اپنی علاقائی تہذیب کی نشانیاں لے کر آئے ہو، ہندی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، تورانی ہو، افریقی بن کر آئے ہو،
حج کے دروازے پر کھڑے ہو کر، حرم خدا کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ تبدیلی لو، اپنی علاقائی علامتوں کو مٹا کر الہی لباس زیب تن کر لو، اور سب کے سب اپنی علاقائی بولیاں چھوڑ کر ایک الہی بولی بولنا شروع کر دو، پنجابی اور پشتو ختم کر دو، اردو اور انگلش ختم کر دو، افریقی اور سواحلی ختم کر دو، اور سب کے سب ایک زبان بولو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ایک زبان بولو تو تم ابراہیمی ہو جاؤ گے، اپنی اپنی بولیاں چھوڑ دو. عزیز من، عزاداری اسی حج کو زندہ کرنے کا نام ہے، حرم کی حرمت بچانے کا نام ہے، کعبہ کی حرمت بچانے کا نام ہے، قرآن کی حرمت بچانے کا نام ہے، راہ اسماعیل زندہ کرنے کا نام ہے. اس لیے کہ کربلا میں جو انسان پہنچے، جو شخصیت پہنچی، جو ہستی پہنچی، ابراہیم ایک خاتون لے کر اور ایک شیرخوار لے کر مکہ کی سنگلاخ سرزمین پر پہنچا، وارث ابراہیم اپنا سارا کنبہ لے کر صحرا کربلا میں جا پہنچا، تاکہ میراث ابراہیم کو بچانا ہے. اب ایک حاجر کافی نہیں ہے، اب کئی حاجر کی ضرورت ہے، اب ایک بچہ کافی نہیں ہے، اب بہت سارے بچوں کی ضرورت ہے، اب ایک ابراہیم نہیں، کئی ابراہیم کی ضرورت ہے. ان سب کو لے کر صحرا کربلا میں گیا، کیا کہنے کے لیے؟ یہ کہنے کے لیے کہ میراث ابراہیم کو بچانا ہے. عزیزان، اب روح زینبی عزاداری وہ سنت حضرت زینب ہے. عزادار جب عزاداری میں آتا ہے، حسینیے میں آتا ہے، تو آنے سے پہلے اپنی تمام وہ نشانیاں وہ ختم کر دے. یہاں پر آئے نہ آئے، میں فلاں سنگت کا آدمی ہوں، میں فلاں امام بارگاہ کا آدمی ہوں، میں فلاں قوم کا آدمی ہوں، میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، جو بھی ہو، جس نسل سے تعلق رکھتے ہو، جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، جب سنت حضرت زینب میں آ جاتے ہو، جب حسینیہ حسین میں آ جاتے ہو، جب مجلس عزا میں آ جاتے ہو، تو یہاں پر اپنی اپنی بولیاں بھی چھوڑ دو، اپنی نشانیاں بھی چھوڑ دو، اپنے تعارفات بھی چھوڑ دو، اور سب آ کر یک زبان ہو کر فقط ایک جملہ تمہاری زبان پر ہو جائے، لبیک یا حسین. نہ ایسے نہیں، ایسے لبیک نہیں کہنا. لبیک، توجہ فرمائیں، لبیک ایک ندا کا جواب ہے، ایک پکار کا جواب ہے. سید الشہداء نے کربلا میں عصر عاشور کے ابھی وقت وہی پہنچ رہا ہے، قریب ہے، آپ نے عزا کے لیے جو وقت انتخاب کیا، آج عاشور ہے، اور دقیقاً وہ وقت پہنچنے والا ہے جس وقت میں سید الشہداء نے آپ سے کچھ طلب کیا تھا. سید الشہداء پیاسے تھے، ایک پیاس نہیں تھی، دو پیاسے تھیں، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک انصار کی پیاس، لبیک کی پیاس، نصرت کی پیاس. پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، لیکن لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی ہے. کھڑے ہو کر تنہا کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے حرم و حرمت رسول بچانے والا؟ تو اس حل من کا جواب ودا نہیں ہے. کبھی بھی عصر عاشور کا ماتم ودا کے نوحے سے ختم مت کرو کہ حسین کو بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ میں نے تو حل من ناصر کہا تھا، تو مجھے اللہ حافظ کہہ رہا ہے، تو مجھے الوداع کہہ رہا ہے، تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. ودا چھوڑ کے جانے کو کہتے ہیں، لبیک اپنا گھر چھوڑ کے حسین کے پاس آنے کو کہتے ہیں. پس یہ آپ نے جو لبیک کہنی ہے، یہ فقط ایک طالب علم یا خطیب کو نہیں کہنی، اپنے مولا کو کہنی. آج عاشور ہے عزیزان، آپ اس وقت ٹھنڈی چھاؤں کے اندر اچھے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ ندا نکلی تھی، ایک پیاسے گلے سے نکلی تھی اور گرمی کی شدت میں نکلی تھی، ایک خستہ تن نے یہ آواز نکالی تھی اور ایک تنہا امام نے نکالی تھی، ایک غریب نے یہ آواز نکالی تھی اور ایک وتر موتور نے یہ آواز نکالی تھی. ایک خستہ حسین، ایک تشنا حسین کی نال من ناصر، قیامت تک گونج رہی ہے, ساری دنیا سن رہی ہے, تو اتنا ہزاروں کا مجمع حسین کو جواب دے رہا ہے تو جواب تو کم از کم اگر کوئی اور نہ سنے تو یہ شہر تو سن لے. عزیزان, اسی عشق حسینی و حرارت حسینی کے ساتھ وہ جو ہمیشہ آرزو کرتے ہو کہ اے مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا, فنفوز و فوزن عظیما, میں بھی آپ کے سامنے شہید ہو جاتا, میں بھی آپ کے سامنے قربان ہو جاتا. اس طرح سے سب نے مل کر لبیک یا حسین کہنا ہے. ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسین کو لبیک کہنے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ, اور ہمیشہ میدان میں اسی طرح لبیک گویان حسین ابن علی رہو. عزیزان, یہی آپ کے لیے شرف ہے, یہی آپ کے لیے سعادت ہے. عزیزان, عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ اس کے اندر روح زینبی ضروری ہے. علاقائی رنگ تو ہے ہی ہے اس کے اندر. ہر علاقے میں جائیں, آپ پشتو علاقے میں جائیں تو کچھ پشتو کا رنگ اس پر نظر آتا ہے, سرائکی علاقے میں جائیں کچھ سرائکی کا رنگ اس میں نظر آتا ہے, پنجابی علاقے میں جائیں کچھ پنجابی کا رنگ اس میں نظر آتا ہے, اردو علاقے میں جائیں کچھ اردو کا رنگ اس میں نظر آتا ہے, ہندی علاقے میں جائیں کچھ ہند کا رنگ اس میں نظر آتا ہے, ایران میں جائیں کچھ ایرانی رنگ اس میں نظر آتا ہے. اس لیے یہ رنگتیں اور یہ رنگ اپنے اعضاء پہ نہ چڑھائیں بلکہ وہ زینبی رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں, وہ زینبی انداز ہم خود اپنا لیں. اس کے لیے عزیزان عزاداری کے آداب میں ہے کہ جب عزا کے لیے آؤ, جب محرم آ جائے. عزاداری مومنوں میں وحدت کا نام ہے, مومنوں کو جوڑنے کا نام ہے, مومنوں کو آپس میں قریب کرنے کا نام ہے. مقابلے کی عزاداریاں نہ ہو, مخالفت کی عزاداریاں نہ ہو, ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی عزاداریاں نہ ہو. عزاداری مومنوں کے اتحاد کا نام ہے, مومنوں کی وحدت کا نام ہے. اور وہ حسرت حسین ابن علی تھی. حسین چاہتے تھے سارے کربلا میں آ جائیں, مومن تھے لیکن کوفہ بیٹھے رہے, کوئی بصرہ بیٹھا رہا, کوئی کہاں بیٹھا رہا. آج کا دن گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, آج کا دن میدان میں حاضر ہونے کا نام ہے. حال من ناصر کی صدا کا جواب دینا ہے اور آپس میں آپ نے اتحاد و وحدت قائم کرنا ہے. عزاداری مومنوں کی وحدت کا نام ہے, عزاداری مسلمانوں کے اتحاد کا نام ہے. روح زینبی کی عزاداری تمام امت مسلمہ کے لیے ہے. عزاداری اہل سنت کو اس عزاداری میں لانا ضروری ہے. یہ عزاداری اہل سنت سے بھی تعلق رکھتی ہے, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کی آل کو کلمہ بچانے کی خاطر کربلا میں مارا گیا ہے. سنی کو بچانا بتانا ضروری ہے, اے برادر اہل سنت, تجھے جو توفیق ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی, یہ کلمہ کس نے بچایا ہے؟ یہ کلمہ کس نے تجھ تک پہنچایا ہے؟ کم از کم تو اس کا احسان مند تو ہو جا, اس کا شکر گزار تو ہو جا, اور اس کو بتائیں کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے, یہ قرآن کی حرمت بچانے والا کون ہے؟ یہ مسجدوں کی حرمت بچانے والا کون ہے؟ حج کی حرمت بچانے والا کون ہے؟ اور اسلام کی حرمت بچانے والا کون ہے؟ ان حرمتوں کا پاسدار اور ان حرمتوں کا پاسبان کون ہے؟ وہ فرزند رسول نواسائی نبی ہے. और तू आशूर के दिन अपने घर में बैठा हुआ है, आशूर के दिन तूने आजादारी को फकत शियों का काम समझ लिया है। ना अजीजान मन, मैं ये कहूंगा आजादारी इंसानियत का फेल है, इंसानियत का फेल है। जो भी इंसान है, जिसके अंदर जमीर मौजूद है, जिसके अंदर फितरत मौजूद है, वो नाम हुसैन पर आशूर के दिन बाहर निकलना चाहिए। उसको इस जुलूस अज़ा में शिरकत होने करनी चाहिए, उसको शरीक होना चाहिए। इस मुल्क के हालात बिगाड़ दिए गए, खराब कर दिए गए, दहशतगर्द पाले गए, उनकी मदद की गई, उनकी सपोर्ट की गई, मुल्क ना अमन हुआ और दहशतगर्दी करके इस आजादारी को मुतासिर करने की कोशिश की गई और मुसलमानों की सफों में तकसीम और दरार डाल दी गई। एक तरफ शिया कर दिया गया, एक तरफ सुन्नी कर दिया गया, कर्फ्यू लगाकर सुन्नी को अज़ा में आने से मना किया जाता है। अजीजान, ये वाजिब है हमारे ऊपर, हमारे रहबर का फरमाना है। इस दौर में जिसने परचम व अलम हुसैन बुलंद किया हुआ है, उसका यह फरमाना है कि मुसलमानों के अंदर तफरका डालना हराम है, ममनू है और जुर्म है। किसी मजलिस में, किसी मिंबर से मुसलमानों के मुकद्दसात पे कोई हमला ना हो। आज हर मुसलमान पर, शिया पर लाजिम है कि वो अपने इन सुन्नी भाइयों को जाकर इनकी गलतफहमियां दूर करें, इनको मुतमईन करें, उस प्रोपोगंडे से इनको निजात दें जिसकी जद में ये आ गए हैं, जो शैतानों ने इनके जहनों में डाल दिया है। और वो ये समझते हैं कि आजादारी बिदतों का नाम है। ना अजीज मन, ना बरादर मन, ए मुसलमान, आजादारी बिदतों का नाम नहीं, आजादारी सुन्नत हजरत जैनब है, आजादारी करबला का तसलसल है, आजादारी इस्लाम का दिफा है, आजादारी इस्लाम की पासबानी है। आजादारी के जरिए से हर चीज की हुर्मत बाकी रहेगी। यजीद हुर्मत शिकनी का नाम है, यजीदियत हुर्मत शिकनी का नाम है। अब एक तरफ से नाम निहाद उलमा नमा, जिन्होंने मुसलमानों के अंदर गलत फहमियां डालकर उन्हें बदजन किया है, उन्हें तकसीम किया है, और दूसरी तरफ से ऐसी खटपुतली हुकूमतें जो आशूर के दिन को डेंगी डे करार दे रही हैं। पढ़ा होगा आज आपने अखबारों में, अखबारों में आया कि जो अहले सुन्नत हैं, इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि शिया आजादारी करें और सुन्नी डेंगी डे मनाएं। ये अहले सुन्नत की तोहीन है, ये इस्लाम की तोहीन है, ये रसूलुल्लाह की तोहीन है, ये करबला में करबला की तोहीन है, ये आशूरा की तोहीन है। वो मुफ्ती जिसकी तरफ अभी बरादर ने इशारा किया, जिसने कहा कि आशूरा जश्न का दिन है, क्योंकि बनू उमय्या इसको जश्न का दिन मनाना चाहते थे, वो जश्न है, वो यजीद की कामयाबी का दिन इसको मनाना चाहते हैं, उससे बदतर अमल इन्होंने किया कि आशूरा को डेंगी डे करार दिया। इससे बढ़कर तोहीन और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर जुल्म और क्या हो सकता है। इन अहले सुन्नत बरादरान को बताएं, इनको अपनी मजालिस में लाएं, इन्हें बताएं आशूरा डेंगी डे नहीं, आशूरा इलाही दिन है, यौमुल्ला है, आशूरा यौमुल्ला है। और अल्लाह का कुरान में फरमाना है, ए रसूल ज़किर हुम बे अय्यामिल्लाह, इन मोमिनों को अय्याम खुदा याद दिलाओ। अगर अय्यामुल्लाह जिंदा रखेंगे तो इनके पास दीन जिंदा रहेगा, अगर अय्यामुल्लाह भूल जाएंगे तो इनका दीन भी खत्म हो जाएगा। मैं ये अर्ज करता हूं इन सब से, ब्रादरान, अगर आशूरा तुमने जिंदा रखा होता, अगर मुहर्रम का एहतराम किया होता, तो आज तुम्हारे बड़े लीडरों पर शहीद का मफहूम गुम न हो गया होता, वो ये न कंफ्यूजन का शिकार हो जाते कि शहीद किसको कहते हैं, आया दहशतगर्द को शहीद कहते हैं, कातिल को शहीद कहते हैं, मकतूल को शहीद कहते हैं। वो जो पाकिस्तानी फौजी को शहीद नहीं मानते, दहशतगर्द को शहीद कहने पर मुसिर है, ये कौन लोग हैं जो खुद भी आशूरा से दूर हुए, यौमुल्लाह से दूर हुए और अपने पैरोकारों को भी दूर कर रहे हैं। तो यूं नहीं कि शहीद गुम हो जाएगा, तुमसे इस्लाम भी गुम हो जाएगा, किबला भी गुम हो जाएगा, काबा भी गुम हो जाएगा। इस्लाम की तरफ वापस आने के लिए एक दर खुला हुआ है और वो दर हुसैनियत का है, और हुसैनियत के दर के लिए सिलसिला अजा है। इस अजादारी में आओ, इस यौमुल्लाह को जिंदा करो, यौमुल्लाह के तकद्दस की हिफाजत करो, इसको डेंगी डे करार देकर इसकी तोहीन न करो, मुसलमानों को इससे दूर ना करो। हुकूमतों से हमें तवक्को नहीं कि मुसलमानों को अजा के अंदर शरीक करेंगी, उनका काम रोकना है। یہ جہاں سے کھاتے ہیں جن کا فضلہ, وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ عاشورہ و عزا و تشیع سے دوسروں کو دور کرو. مجالس کے اندر اہل ممبر کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مجالس سے بھگائیں, بلکہ مسلمانوں کو مجالس میں لائیں, محبت اہل بیت بڑھائیں, نہ کہ بیٹھ کر توہین آمیز الفاظ یا ایسی شدت پسندی دکھائیں جس سے ان کی دل آزاری ہو. ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے, ان کو یہ پیغام سنانے کی ضرورت ہے, آپس میں اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے. عزیزان, آپ کے لیے عزاداری کے لیے جو نقشے شیطانی کھینچے جا رہے ہیں خطرناک نقشے ہیں, محدود کیا جا رہا ہے, ہر بہانے سے عزاداری کو محدود کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے مجالس کرانے والوں پر, مجالس کے شرکا پر, بم دھماکوں کے ذریعے سے, ایف آئی آر کے ذریعے سے, پابندیوں کے ذریعے سے, خوف و ہراس کے ذریعے سے, ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے. لیکن یہ خام خیال ہیں کہ جو سلسلہ لہو سے شروع ہوا ہے, جو سلسلہ شہادتوں سے شروع ہوا ہے, اسے موت کی دھمکی سے کیسے چھپایا جا سکتا ہے, اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر یہ رکنا ہوتا کربلا میں ہی رک جاتا. اس عزا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے. روح زینبی پیغام کربلا, پیغام سید الشہداء, مقصد سید الشہداء گلی گلی لے کر جائیں. کہتے ہیں آپ جلوسوں پہ پابندی لگاتے ہیں, یہاں تک آؤ, یہاں سے آگے نہ جاؤ, اس گلی میں نہ جاؤ, اس سڑک میں نہ جاؤ. اہل سنت کو ساتھ شامل کریں, تمام مسلمانوں کو شامل کریں, سب کا ہے یہ جلوس عزا, کیونکہ یہ پیغام سب تک پہنچنا ہے. بی بی نے جس حالت میں پیغمبری کی پیغام کربلا لیا اور پھر لے کر گئی, ہم آج اس حالت میں نہیں ہیں. آج آپ کے سب سارے پرسکون اپنے آباد گھروں میں ہیں. زینب لٹا ہوا گھر چھوڑ کر کربلا کا پیغام پہنچانے گئی, اور ایک بی بی, ایک خاتون جس حالت میں بی بی گئی پیغام کربلا پہنچانے, آج شاید کسی مرد میں بھی اتنی جرت نہ ہو سکے, اس حالت میں وہ پیغام دنیا تک پہنچائے. عزیز من, آج کوئی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں کہ جس کو آل رسول کی محبت کے سلسلے میں اتنا مارا گیا ہو, اس کی پیٹ پر اتنے تازیانے مارے گئے ہو کہ اس کی پیٹ سیاہ ہو گئی ہو؟ کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے. لیکن وہ جو پیغام کربلا لے کے گھر گھر گئی, ہر بازار میں جا کے سنایا, ہر دفتر میں جا کر سنایا, ہر دربار میں جا کر سنایا, ڈری نہیں, سہمی نہیں, جھجک بھی نہیں تھی, اور علی کے لہجے میں سناتی تھی, علی کے لہجے میں سناتی تھی, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے پیغام کیا ہے, اس پیغام کی پیغمبری کیا ہے. اور یہ بتا رہی تھی اپنے شیعوں کو, اے شیعوں, تم چھاؤں میں بیٹھ کر تو کم از کم اتنا کام کرو جو میں دھوپ میں کھڑے ہو کے کر رہی ہوں, تم پر امن راہوں پر تو وہ کام کرو جو میں نا امن بازاروں میں کھڑے ہو کر کر رہی ہوں, تم اپنے حسینیوں میں بیٹھ کر تو بات کرو جو میں یزید کے دربار میں بات کر رہی ہوں. ہم اپنے ماحول میں بھی آج, خالص شیعہ مجمع میں بھی آج کسی خطیب و ذاکر کی جرت نہیں ہوتی وہ پیغام پہنچائے جو بی بی نے خالص یزیدی ماحول میں بیان کی تھی, جہاں پر صرف یزیدی تھے, یزید و یزیدی موجود تھے.
وہاں پر بی بی نے یہ پیغام سنایا جہاں کوئی حامی نہیں تھا، بلکہ جب بی بی داخل ہوئی اس دربار میں، پوچھتی ہے جب نگاہ ڈالی دربار پر بی بی نے تو پوچھنے لگی کہ کیا اس محفل میں کوئی مسلمان موجود ہیں، یعنی پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، اگر کوئی موجود ہے تو وہ سن لے میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو. جو یزید کو خطاب کر کے کہتی ہے مہلن یا یزید، اے یزید ذرا رک رک کے جا، اتنا تیزی تیزی نہ دکھا، تجھے معلوم نہیں، تو سمجھتا ہے تو تاج و تخت پہ بیٹھ کر، تاج پہن کر تخت پر بیٹھ کر تو احساس عزت کر رہا ہے اور ہمیں رسیوں میں باندھ کر تو یہ تأثر دینا چاہ رہا ہے کہ تو نے ہمیں ذلت میں ڈال دیا ہے. عزت وہ ہے جس کو اللہ عزت دے، اور عزت والا رسیوں میں ہو تو بھی عزیز ہوتا ہے، اور ذلیل تخت پہ بیٹھ جائے تو بھی ذلیل ہی ہوتا ہے. یہ بنت علی کے الفاظ ہیں. یہ لہجہ کون اختیار کر سکتا ہے آج؟ کس کی جرت ہے؟ عزیزان، ہم اپنے علاقائی رنگ تو چڑھاتے ہیں عزا پر، اپنے خاص طرز سے تو کرتے ہیں عزا. اس عزا کے اندر روح زینبی لانا ضروری ہے، بصیرت زینبی لانا ضروری ہے. آج جب کہ دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو عزا سے، شیعہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور سنی کو متنفر کیا جا رہا ہے، ہم نے اہل سنت کی اس دوری کو ختم کر کے ان کو عزا میں لانا ہے، اور شیعہ کے دل سے خوف و ہراس نکال کے اس کے اندر جرت زینبی پیدا کرنی ہے. یہ ضروری ہے عزا کے اندر، ڈرو مت، خوف زدہ نہ ہو. مجالس پہ پابندی لگاتے ہیں. میں نے کل بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ عزاداری کی یہ مجالس جو اس طرح سے اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں بہت ضروری ہیں، کہ سارے مومنین مل کر بڑی بڑی مجالس حسینیے کے اندر اپنے علاقے کے مرکز کے اندر تشکیل دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ایام عزا میں، محرم و سفر میں عید کر لیں، ہر مومن کم از کم اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائے. ہر مومن پیسوں والی مجالس نہ کراؤ جس پہ خرچہ کرنا پڑے، نہ شرکا کو کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے توفیق ہے تو کچھ دے دو تو ٹھیک ہے، آپ کی توفیق کی بات ہے، لیکن مجلس کے لیے خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے. پیشاوروں کو نہ بلاؤ تقریروں کے لیے. کیوں؟ کہ مجلس کی عزا، مجلس عزا کی خطابت بی بی پیشاوروں کے سپرد نہیں کر گئی تھی، یہ نہیں فرما گئی تھی کہ میرا بھیا قتل ہو رہا ہے، میری اولاد قتل ہو رہی ہے، آل رسول ذبح ہو رہی ہے، کہ تاکہ کچھ لوگ آئیں آل رسول کی باتیں کر کے پیسے کمائیں، لاکھوں روپے لیں. عزیزان، عزا فروشی نہ ہو، سوگ فروشی نہ ہو، مصائب فروشی نہ ہو، پیشاور لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے پیشاوروں سے اس عزا کو نجات عطا کرو. آپ خود مجالس پڑھو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. مومنین کے اندر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں مجلس یاد، کتاب لے لو مجلس کی، اور آپ 20 آدمی 30 آدمی 50 آدمی 100 آدمی ایک گھر میں بیٹھ کر آپ ہی میں سے ایک آدمی کتاب پڑھنا شروع کر دے، دوسرے سنیں، یہ ذکر زندہ رہے، گھر گھر زندہ رہے. پیشاور لانا ضروری نہیں ہے. آج ہماری بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب تک پیشاور ہمیں پیشاوری کے ذریعے رلائے نہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. عزیزان، کیا نام زینب رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا پیشاور کا آنا ضروری ہے؟ ان پیشاوروں سے بھی جنہوں نے آ کر مجالس حسین کو صرف پیشاوری بنا دیا، ان سے بھی اس کی نجات ضروری ہے. خود مومنین یہ کام کریں، نہ بھاری خرچے کریں، آسان ترین طریقے سے جس دن میسر ہے فرصت، ایک محلے کے لوگ گھر گھر باریاں رکھ لیں اپنی، ایک دن ایک گھر میں، دوسرے دن دوسرے گھر میں، تیسرے دن تیسرے گھر میں. اگر کوئی مبلغ نہیں ملتا، اگر کوئی فرشناس نہیں ملتا، پیشاوروں کو بلانے کی ضرورت نہیں. اور کتاب پڑھو، خود کتاب پڑھو. اگر کتاب پڑھنا مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے، سی ڈی کیسٹ لگا کر
اپنے گھر کے اندر ذکر حسین ابن علی زندہ کرو. جس گھر میں حسین کا ذکر ہوگا اس گھر کے بچے راہ حسین ابن علی پر جائیں گے. اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو گئے, ہم کیا کریں. میں انہیں یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں مجلس حسین ابن علی رکھو. مجلس حسین ابن علی کا اور کوئی نتیجہ ہو یا نہ ہو عزیزان, تیرے گھر کے اندر نام حسین کی برکت آ جائے گی, تیرے بچے رائے راست پر آ جائیں گے, تیرے بچے دین خدا کی طرف آ جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو, اپنے گھروں کے اندر یہ مجالس برپا کرو, پھر اس کا اثر اپنی اولاد پر, اپنی خواتین پر, اپنے محلے پر, اپنے پڑوسیوں پر دیکھو. اور اہل سنت کو شامل کرو, اور اہل سنت سے بھی تقاضا کرو کہ حسین ان کے بھی ہیں, رسول ان کے بھی ہیں, یہ میراث ان کی بھی ہے, وہ بھی اپنے گھروں میں مجالس رکھیں, وہ بھی اپنی مساجد میں مجالس رکھیں, اور ان کی مجالس میں بھی شرکت کرو, اور ان کے ساتھ بھی ملو, تاکہ یہ دنیا کو, شیطانوں کو پتا چل جائے کہ یزیدی حربہ کامیاب نہیں, زینبی سنت کامیاب ہے, حسین کامیاب ہے, یزید کامیاب نہیں ہے. تفرقہ حج ابراہیمی ہو جائے, عزاداری زینبی ہو جائے, دنیا پر حسینیت کا نظام قائم ہو جائے گا. اس عزاداری کو ایک بڑا مقدس عمل سمجھ کر انجام دینا ہے, صرف ایک رسم نہیں ہے. عزاداری نہ بزم ہے, یہ مجلس بزم نہیں ہے, عزاداری رسم نہیں ہے, عزاداری رزم ہے, رزم جنگ ہے, جنگ حسینی و جنگ زینبی کا نام عزاداری ہے, اور عزاداری عزم کا نام ہے, عزم حسینی و عزم زینبی کا نام عزاداری ہے. یہ بزم بن گئی, یہ رسم بن گئی, پیشاور آ گئے, انہوں نے آ کر پیشاوری شروع کر دی, فیسیں لینا شروع کر دی. تعجب کی بات ہے, جس نے حسین کو پتھر مارا اسے انعام ملا, جس نے حسین ابن علی کو تیر مارا اسے انعام ملا, جس نے کسی بی بی کی چادر کھینچ کے اتاری اسے بھی انعام ملا, اور آج اس پتھر کا واقعہ پڑھنے والے کو بھی انعام ملتا ہے. کب تک ردائے بتول پہ لوگ انعام لیتے رہیں گے؟ اے عزادار اولاد فاطمہ, اس تقدس عزا کو بھی تو نے بچانا ہے. عزیزان, وہ وقت بالکل قریب ظاہراً آ پہنچا ہے, ظہر کا وقت گزر چکا ہے, اور اب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی تنہا ہیں. فاطمہ کا لال تنہا ہے, یہ مجمع عظیم ہے. یہاں پر آج ہمیں توفیق ہے اتنی تعداد میں مل کر جس مولا کو رو رہے ہیں وہ اس وقت اسی لحظے تنہا ہے. وترن موتور زیارت ناموں میں پڑھتے ہو, السلام علیک ایہا الوتر الموتور, وتر موتور تنہا تنہا جس کا کوئی بھی نہ رہا ہو. جب بالکل حسین تنہا ہو گئے, سہرا کربلا میں ندا دی, یا فرسان الحجا, میرے شیروں کہاں سو گئے, میرے شیروں کہاں سو گئے. ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا, حبیب کہاں ہو, نافع کہاں ہو, زہیر کہاں ہو, میرے عباس کہاں ہو,
میرے اکبر کہاں ہو؟ آج تمہارے مولا تنہا ہو گئے، حسین ندائیں دیتے جا رہے ہیں، یا فرسان الحجا، میرے شیر کہاں سو گئے؟ امام فرماتے ہیں گنج شہداء میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر صبح سے حسین نے لاشیں لا کے رکھی ہیں، جا کر فرماتے ہیں میرے شیرو تم یہاں سو رہے ہو، تمہارا مولا تنہا ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، تنہا وتر موتور ہو گیا، اب کوئی نہیں رہا حسین ابن علی کا۔ سید الشہداء گنج شہداء سے آتے ہیں، اپنے خیمے میں آ کر جناب زینب اولیاء سے فرماتے ہیں، بہنا وہ جو میں نے مدینے میں پرانا لباس دیا تھا وہ نکال کے مجھے دے دینا۔ بی بی نے جب پرانے لباس کا سنا رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگی، بھیا کیا جدائی کا وقت آ پہنچا ہے؟ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھیا پرانا لباس طلب کرے بس سمجھ لو اس کے بعد جدائی ہو جانی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے۔ سید الشہداء نے وہ پرانا لباس لیا، اس کو جگہ جگہ سے سوراخ کرنا شروع کیا، پاڑ دیا۔ بی بی فرماتی ہیں، بھیا یہ تو پہلے ہی پرانا پوسیدہ لباس ہے، اس کو آپ پھاڑ بھی رہے ہیں، سوراخ بھی کر رہے ہیں۔ اے غیور شیو ذرا سنو، اپنے غیور مولا کا جواب سنو، مولا کیا فرماتے ہیں، حسین کیا فرماتے ہیں؟ بہنا بڑے کمینے دشمن سے میرا پالا پڑا ہے، بڑے ذلیل دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑے رذیل دشمن سے میرا پالا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ میری لاش کو لوٹنے کے لیے آ جائیں گے، میری لاش کو لوٹ کے لے جائیں گے، میری تلوار بھی لوٹ لیں گے، میری زرہ بھی لوٹ لیں گے، میری دستار بھی لوٹ لیں گے، میرا امبامہ بھی لوٹ لیں گے، میرا لباس بھی لوٹ لیں گے، مجھے معلوم ہے یہ لٹیروں اور رہزنوں کا لشکر ہے، میں اس لیے اپنے معمولی لباس کے نیچے پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہوں کہ شاید اس کو پرانا اور پھٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ جائیں، اس لیے کہ پس شہادت بھی میں اپنے تن کی اڑیانی برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا جسم ننگا ہو جائے۔ حسین اپنی لاش کو بھی اڑیان نہیں دیکھنا چاہتے۔ سید الشہداء نے وہ لباس پہنا، اس لباس کے اوپر معمولی لباس پہنا، وہ لباس پہن کر اوپر زرہ پہنی، اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ساری بیبیوں کو اکٹھا کرو میں آخری سلام لے لوں۔ جناب زینب اولیاء نے ساری بیبیوں کو اکٹھا کیا، بیبیاں اکٹھی ہوتی ہیں، سید الشہداء کے گرد حلقہ بناتی ہیں اور سید الشہداء کو خیمے سے رخصت کرتی ہیں۔ ہر بی بی لپٹ کر ادب بجا لا رہی ہے، احترام بجا لا رہی ہے، ایک کوہرام ہے سیدانیوں کا خیمہ حضرت زینب کے اندر، ہر بی بی بڑھ کر سید الشہداء کے بوسے لے رہی ہے، ایک بچی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے، ایک بی بی نے بازو تھام کر چومنا شروع کر دیا، ایک بی بی کندھے پہ بوسا دے رہی ہے، لیکن زینب اولیاء بار بار گردن کو چومتی ہے، بار بار گردن پہ بوسے دیتی ہے۔ سیدانیوں نے روتے ہوئے حسین علیہ السلام کو رخصت کیا، امام نے سلام کیا اور رخصت ہوتے ہیں۔ چند قدم امام آگے بڑھتے ہیں اور ذوالجناح کے قریب آتے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے ذوالجناح کی لگام پکڑ کے دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ ہے، زندگی میں پہلا وقت آ گیا جب حسین نے تنہا سوار ہونا ہے۔ آج سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں، نہ اکبر موجود ہیں، نہ عباس موجود ہیں، نہ شہزادے موجود ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ انصار موجود ہیں، کوئی بھی حسین کو سوار کرنے والا نہیں۔ امام تنہا سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں میدان کی طرف، لیکن ذوالجناح حرکت نہیں کرتا۔ امام دوبارہ ایڑ لگاتے ہیں لیکن ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نے اس ذوالجناح کو خطاب کیا، تو بڑا باوفا حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ میدان میں جا رہا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، تو نے پانی نہیں پیا، تو نے چارہ نہیں چرا، تو پیاسا بھی ہے، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، بس آخری دفعہ حسین کو لے جا، بس میں واپس نہیں آؤں گا، اے ذوالجناح مجھے آخری دفعہ میدان لے جا۔ لیکن ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ کیوں قدم نہیں اٹھاتا؟ امام نے ذوالجناح کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر اس کے بعد حسین سے زین چھوٹ گئی، پھر حسین نیچے آ گئے زمین پر،
وہ بڑا قیامت کا منظر ہے۔ صرف وہ باپ جانتا ہے جس کو کبھی زندگی میں یہ دیکھنا ملا ہو، وہ باپ جانتا ہے وہ کیا منظر تھا جو حسین کو مل گیا۔ حسین سے زین چھوٹ گئی، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہ جانا، میرا بابا تشنا ہے، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا خستہ ہے، میرا بابا مظلوم ہے، میرا بابا پیاسا ہے۔ اور بچی کیا کہتی ہے؟ اے میرے بابا کے گھوڑے، اگر میرے بابا کو لے کے جانا تو ذرا نرم زمین پر اتارنا، میرا بابا خستہ ہے۔ سید الشہداء نے بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا، سینے سے لگا کر کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی اور میری بچی، تیرے رونے کا یہ وقت نہیں ہے، تو یہاں پہ نہ رو، تو نے رونا ہے ابھی کوفہ کے بازاروں میں، شام کے زندانوں میں رونا ہے۔ میری بیٹی اگر تو دکھ بھری بہن کرتی رہی، تو اس طرح سے فریادیں کرتی رہی، حسین میدان میں نہیں جا پائیں گے، اور ماں زہرا منتظر ہے، بابا علی منتظر ہیں، بابا محمد منتظر ہیں۔ سید الشہداء نے بچی کو پھوپھی کے حوالے کیا اور فرماتے ہیں، بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور جب سونے کا وقت آ جائے اسے سینے پہ سلا لینا، اس کے بعد بچی کو اپنے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ حسین دوبارہ بچی کو دے کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، زلجنہ پر سوار ہوتے ہیں، اور اس کو میدان کی طرف ایڑ لگاتے ہیں۔ سید الشہداء چند قدم میدان میں جاتے ہیں اور جناب زینب علیہ بھی خیمے سے نکل کر پیچھے چند قدم چلتی ہیں۔ سید الشہداء نے احساس کیا کہ بہن پیچھے آ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی پیچھے میدان آ رہی ہے، گھوڑے کو روک دیا، رخ موڑ کر فرماتے ہیں، خبردار زینب، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا، خیمے کے اندر رہنا۔ اس وقت بی بی کیا فرماتی ہے کہ بھیا اگر جا رہے ہو مقتل میں، ہمیں آخری زیارت تو کراتے جائے، اتنا جلدی نہ جائے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ محلن محلا یا ابن زہرا، او فاطمہ کے بیٹے، ذرا آہستہ آہستہ چلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہ حسین صورت ہمیں دکھاتے رہو۔ مولا چلے جاتے ہیں اور بی بی در خیمہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ حسین نے، علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی، عزادارو وہ وقت آ گیا ہے، ابھی وہی لحظہ ہے، اسی لحظے رو رہے حسین ابن علی کو۔ اب امام نے جنگ شروع کی، پیاسے حسین نے جنگ شروع کی، امام جب وار کرتے دشمن پر، ساتھ تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی، جناب زینب کا دل مطمئن ہو جاتا، ابھی میرا بھیا زندہ ہے، ابھی فاطمہ کا لال زندہ ہے، ابھی پیاسا حسین زندہ ہے۔ ہر تکبیر کے بعد بی بی مطمئن ہو جاتی۔ لیکن عزاداروں، یہ وہی وقت قریب آ پہنچا ہے، شاید وہی لحظے ہو جن لحظوں میں آپ رو رہے ہو۔ ایک دفعہ تکبیر بلند ہونا ختم ہو گئی اور کربلا میں کوہرام مچ گیا، گرد و غبار اٹھنے لگا، زینب سمجھ گئی میرا بھیا زین پہ نہیں ہے، میرا بھائی زمین پہ آ گیا، در خیمہ چھوڑ کر تلے زینبیہ پہ چلی گئی، بڑا قیامت کا منظر دیکھا، حسین سجدے میں ہے، شمر لہین خنجر لہراتا ہوا آ کر حسین کی پشت پر زانو رکھا، پشت سے گردن پہ خنجر چلانے لگا۔ زینب کی آواز آئی، واہ حسینا، واہ مظلوما، واہ فاطمہ، واہ علیہ، ماتم